أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تو سلسلہ مضمون کا جاری ہے صفات باری تعالیٰ کا, اس میں انشاءاللہ اس دفعہ کچھ کمی کی جائے گی کیونکہ تحریک جدید اور وقف جدید کا اعلان بھی کرنا ہے تو اس میں بھی کچھ کافی وقت لگ جائے گا. اس وقت جو میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے ان تقرض اللہ قرض حسن یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم, اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت قدر شناس اور بردوار ہے. سب سے پہلے تمہیں قرض حسنا سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ جب کسی کو قرض حسنا دیتے تو جب کسی سے قرض حسنہ لیتے تو اس کو ہمیشہ بڑھا کر دیا کرتے تھے. بعض جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً گھوڑا مانگا کسی سے اور واپس آ کے پھر دو گھوڑے اس کو دیے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرض حسنہ میں بڑھا چڑھا کر دینا بہت ضروری ہے. اس میں شرط تو کوئی نہیں ہوتی مگر انسان بڑھا کر دے. اب اگر بندے بڑھا کر دیتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر نہ دے؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کر دیتا ہے. کہتے ہیں دا دنیا ستر آخر, لیکن آخرت میں بغیر حساب بھی ہے. قیامت کے دن تو آخرت کے دن تو بغیر حساب کے بھی خدا بہت بڑھا دیتا ہے. قرآن سے پہلے اب میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو خدا کی راہ میں خرچ کر جس کے نتیجے میں میں تجھ پر خرچ کروں گا. حضرت سعد بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی خاطر جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں ملے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میرے پاس دو باغ ہیں, اگر میں ان میں سے ایک باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دوں تو کیا مجھے جنت میں ویسا ہی باغ ملے گا؟ فرمایا ہاں. چنانچہ انہوں نے ایک باغ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا. جب گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا تو اس نیک بخت نے بھی اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا. حضور نے فرمایا ابو دادا کے لیے جنت میں کتنے ہی لحاظ سے باغ ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا ارشاد فرماتے تو ہم میں سے بعض بازار جاتے اور محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا اناج یا مال حاصل کرتے اور اسے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے. اس وقت غربت کا یہ عالم تھا مگر آج وہ لوگ لاکھوں درہم کے مالک بنے ہوئے ہیں. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ انفاق کے نتیجے میں بہت لوگ بہت کثرت سے امیر ہو جاتے ہیں. میں نے بھی اپنے ذاتی تجربے میں دیکھا ہے جن لوگوں کو خدمت سے توفیق ملی ہے خدا کی راہ میں گزرے ہیں کی, ان کا مال بہت بڑھ گیا ہے, اتنا کہ مجھے ایک نوجوان نے 1 کروڑ روپیہ بھیجوایا کہ اپنی مرضی سے جس مد میں چاہوں میں دے دوں. یہ اعتماد کا بھی معاملہ ہے, اگر اعتماد ہو کہ کوئی شخص بددیانتی نہیں کرے گا تو روپیہ ضائع دیا جاتا ہے اور بغیر رسید کے. چنانچہ وہ میں نے مسجد فنڈ میں ڈال دیا. اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑی چیز ہے, اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ یہ رستہ بتا کرتا ہے. دیکھیے بازار جا کر محنت مزدوری کر کے غریب آدمیوں نے جو کچھ کمایا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اما رزقناہم ينفقون, یہ لیے بھی تصویر ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے انہوں نے دیا ہے, یعنی جسمانی طاقت مزدوری کی طاقت, اس کو بھی خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب یہ عالم ہے کہ یہ لوگ لاکھوں درہم کے مالک بن گئے. حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس خوب یاد رکھو کہ انبیاء جو چندے مانگتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ انہیں چندہ دینے والوں کو کچھ دلانے کے لیے. اللہ کے حضور دلانے کی بہت سی راہیں ہیں, ان میں سے یہ بھی ایک راہ ہے جس کا ذکر پہلے شروع میں مما رزقناہم ينفقون سے کیا. پھر آت المال علی حبہ, یہ جو آیت ہے آت المال علی حبہ, اس میں دو مضمون ہیں. آت المال علی حبہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کیا, اور آت المال علی حبہ کا مطلب ہے کہ غربت کی وجہ سے مال بہت عزیز تھا, اس کے باوجود اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. پھر اسی پارے میں انفقوا مما رزقناکم فرمایا ہے, جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اب عطا بھی تو اللہ ہی کی ہے, گھر سے تو کچھ نہ لایا ہے. حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ عطا ہے اللہ کی ہے, اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے. جو کچھ بھی دیا ہے اس کو دل کھول کر خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. انجیل میں ایک فقرہ ہے, حضرت خلیفۃ المسیح ابو سما رہے ہیں, انجیل میں ایک فقرہ ہے کہ جو کوئی مانگے تو اسے دے. اور دیکھو قرآن مجید نے اس مضمون کو 5 رکوع میں ختم کیا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کسی کو کیوں دے, تو اس کا بیان فرماتا ہے کہ الہ کلمۃ اللہ کے لیے. خرچ کرنے والے کی ایک مثال تو یہ ہے کہ جیسے کوئی بیج زمین میں ڈالتا ہے مثل باجرے کے, پھر اس میں کئی بالیاں لگتی ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, بعض مقامات پر 1 کے بدلے 10 اور بعض میں 1 کے بدلے 700 کا ذکر ہے. ضرورت اندازہ وقت اور موقع کے لحاظ سے فرق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں صدقات ایسی چیز ہیں کہ ان سے دنیاوی منازل طے ہو جاتی ہیں, اخلاقی فاضلہ پیدا ہوتے ہیں اور بڑی بڑی نیکیوں کی توفیق دی جاتی ہے. حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں چندہ دینے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور یہ محبت اور اخلاص کا کام ہے. یہ چندے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان پہلے سے ترقی کر جاتا ہے. جتنا چندہ دو گے اتنا ہی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایمان بڑھتا جائے گا. حضور نے ایک دفعہ نماز عشاء سے قبل اپنی مجلس میں فرمایا اور قوم کو چاہیے کہ ہر طرف سے اس سلسلے کی خدمت بجا لا رہے, مالی طرح پر بھی خدمت کی برابری میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو دنیا میں کوئی سلسلہ بغیر چندے کے نہیں چلتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ, سب رسولوں کے وقت چندے جمع کیے گئے. بس ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اس عمر کا خیال ضروری ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 جولائی 1903 کو اپنی مجلس میں فضیلت فرمایا، بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ چندہ بھی جمع ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر تم سچا تعلق رکھتے ہو خدا تعالیٰ سے پکا عہد کر لو کہ اس قدر چندہ ضرور دیا کرو گے، ناواقف لوگوں کو یہ بھی سمجھایا جائے کہ وہ پوری تابے داری کریں، اگر وہ اتنا عہد بھی نہیں کر سکتے تو پھر جماعت میں شامل ہونے کا کیا فائدہ، نایاب درجہ کا بخیل اگر ایک کوڑی بھی روزانہ اپنے مال میں سے چندے کے لیے الگ کرے تو وہ بھی بہت خوش دے سکتا ہے، ایک ایک خطرے سے دریا بن جاتا ہے، اگر وہ 4 روٹی کھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ 1 روٹی کی مقدار اس میں سے اس سلسلے کے لیے بھی الگ کر رکھے اور نفس کو الگ ڈالے ایسے کاموں کے لیے، اسی طرح سے نکالا کرے۔ حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، مالی ضرورتوں کے وقت نبیوں کے زمانے میں بھی چندے جمع کیے جاتے تھے، ایک وہ زمانہ تھا کہ ذرا چندے کا اشارہ ہوا تو تمام گھر کا مال لا کر رام سامنے رکھ دیا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مخلوق کو جانا چاہیے، آپ کی منشا یہ تھی کہ دیکھا جائے کہ کون کس قدر لاتا ہے، حضرت ابو بکر نے گھر کا سارا مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش کر دیا، حضرت عمر نے آدھا مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی فرق ان دونوں کے مراتب میں ہے، ابو بکر کا مرتبہ عمر کے مقابل سے اتنا زیادہ ہے جس طرح مال کی قربانی کا مرتبہ ہے۔ پھر حضرت مسلم علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آج کا زمانہ ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ مدد دینی بھی ضروری ہے، حالانکہ اپنی گزران عمدہ رکھتے ہیں، ان کے برخلاف ہندوؤں وغیرہ کو دیکھو کہ کئی کئی لاکھ چندہ جمع کر کے کارخانہ چلاتے ہیں، بڑی بڑی مذہبی عمارات بناتے اور دیگر موقعوں پر صرف کرتے ہیں، حالانکہ یہاں تو بہت ہلکے چندے ہیں، صحابہ کرام کو پہلے ہی سکھایا گیا تھا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس میں چندہ دینے اور مال صرف کرنے کی تاکید اور اشارہ ہے، اس آیت میں یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اس کو نبھانا چاہیے، اس کے برخلاف کرنے میں خیانت ہوا کرتی ہے۔ تنفقوا مما تحبون میں یہ بات بھی داخل ہے کہ غریب آدمی ہے، غریب آدمی کو مال سے محبت ہو جاتی ہے مجبوراً، تو وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ، مجھے تجربہ ہے، ایک جگہ میں گیا قصبے میں تبلیغی موقع پر، تو وہاں پتہ چلا کہ ایک بہت امیر آدمی نے میری دعوت کی ہوئی ہے اور اس کے مقابل پر ایک غریب آدمی تھا، معلوم کرنے پر پتہ لگا کہ امیر آدمی ہے وہ چندہ نہیں دیتا، چندے کے معاملے میں بہت کنجوس ہے، اور جو غریب آدمی ہے وہ اپنی محنت سے کما کر اس میں سے چندہ دیتا تھا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں اس غریب کا کھانا کھاؤں گا، امیر کی روٹی نہیں کھاؤں گا، مجھے ایسا ہی کیا، بس اللہ نے اپنے فضل سے یہ بہت تجربہ اس کا بخشا ہے، جو غریب ہوں محنت سے کمانے والے ہوں ان کی کمائی میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اب اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صدقہ اور چندہ وغیرہ پاک کمائی میں سے دیا جاتا ہے، اگر کمائی گندی ہو جائے تو وہ خدا تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، اس لیے جماعت کو چاہیے کہ اپنے امبال جو کمانے کے ہیں ان کو پاک اور صاف رکھیں، کوئی آلائش نہ ہو زمانے گندے زمانے کی، اس طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری قربانیاں مقبول ہوں گی، اگر یہ نہیں ہوگا تو جتنا چاہیں مال خرچ کریں وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ اب میں وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کرتا ہوں، وقف جدید کی تحریک آج سے 45 سال قبل حضرت خلیفہ مفتی ثانی نے 27 دسمبر 1957 کو جاری فرمائی. احمدی بچوں کے دلوں میں اس تحریک کی محبت بچپن سے ہی پیدا کرنے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے 1966 میں وقف جدید کے 70 اطفال کا اجرا فرمایا. شروع میں یہ تحریک صرف پاکستان اور ہندوستان کے لیے محدود تھی. پھر جماعت میں پیدا ہونے والی غیر معمولی وسعت کی پیش نظر 25 دسمبر 1985 کو میں نے اس تحریک کو پوری دنیا کے لیے وسیع کر دیا اور آج خدا تعالیٰ کے فضل سے 111 ممالک اس تحریک میں شامل ہو چکے ہیں. وقف جدید کا 45واں سال 31 دسمبر 2002 کو اختتام پذیر ہوا اور ہم 1 جنوری 2003 سے وقف جدید کے 40ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں. رپورٹوں کے مطابق 31 دسمبر 2002 تک خدا تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید کی کل وصولی 15,02,000 پاؤنڈ ہے. یہ وصولی گزشتہ سال کی وصولی سے 1,24,000 پاؤنڈ زیادہ ہے. وقف جدید میں شامل ہونے والے مخلصین کی تعداد 3,80,000 تک پہنچ چکی ہے. اب تعداد بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت نمایاں اضافہ ہے تعداد میں اور اس تعداد کے نتیجے میں بہت برکت ملے گی ان لوگوں کو. گزشتہ سال کی نسبت ان مخلصین کی تعداد میں 45,000 کا اضافہ ہو گیا ہے. اختتام پذیر ہونے والے سال میں وقف جدید کے میدان میں دنیا بھر کی جماعتوں میں پاکستان سب کو طے گیا ہے الحمدللہ، اور اس طرح پاکستان اول اور امریکہ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ گزشتہ سالوں سے امریکہ پہلے اور پاکستان دوسرے نمبر پر آیا کرتا تھا. گزشتہ سال ہندوستان کی جماعت نے تیسرے نمبر پر آنے کا اعزاز حاصل کیا تھا اور اب بھی ہندوستان ہی نے یہ اعزاز برقرار رکھا ہے اور جرمنی چوتھے نمبر پر ہے. مجموعی وصولی کے لحاظ سے بترتیب پہلی 10 جماعتیں پاکستان نمبر 1 ہے، امریکہ نمبر 2، برطانیہ نمبر 3، جرمنی 4، کینیڈا 5ویں نمبر پر، بھارت 6ویں نمبر پر، انڈونیشیا 7ویں نمبر پر، سوئٹزرلینڈ 8ویں نمبر پر، بیلجیم 9ویں نمبر پر اور ماریشس 10ویں نمبر پر. اسی طرح ہالینڈ، ناروے، فرانس اور سعودی عرب کو بھی پہلے سے بڑھ کر قربانی کی توفیق مل رہی ہے. پاکستان کی جماعتوں میں وقف جدید کی مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 3 جماعتیں لاہور اول، یہ بڑی بات ہے کہ لاہور اول آیا ہے، کراچی اور ربہ دونوں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے گا. کراچی دوم ہے اور ربہ سوم. پاکستان میں چندہ بالغان میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے بالترتیب پہلے 10 اضلاع اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، چندہ بالغان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، شیخوپورہ، میرپور خاص، سرگودا، گجرات اور بہاول نگر. پاکستان میں دفتر اطفال میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے بترتیب پہلے 10 اضلاع یہ ہیں: سیالکوٹ، حیرت گیا ہے یہ بھی، سیالکوٹ دفتر اطفال میں نمبر 1 آ گیا ہے، اسلام آباد، سانگڑ، راولپنڈی، گوجرانوالہ، میرپور خاص، شیخوپورہ، فیصل آباد، سرگودا اور حیدرآباد. اب میں تحریک جدید کے نئے سال کا بھی مختصر ذکر کرتا ہوں. تحریک جدید کے نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری ہدایت پر جماعتوں نے نئے سال کے بعد اعزازات بھی لینے شروع کر دیے ہیں. تاہم یہ روایت چونکہ چلی آ رہی ہے کہ نیا سال شروع ہونے پر پچھلے سال کا جائزہ بھی پیش کیا جاتا ہے، اس لیے وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کرتے ہوئے آج تحریک جدید کے گزشتہ سال کے اعداد و شمار کا بھی مختصر ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے 126 ممالک نے اس میں شمولیت کی توفیق پائی ہے. موصولہ رپورٹوں میں مطابق 31 اکتوبر 2002 تک جماعت ہائے احمدیہ عالمگیر کی کل وصولی 24,52,300 پاؤنڈ ہے. یہ وصولی گزشتہ سال کی وصولی سے 3,00,000 پاؤنڈ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی فضل سے تحریر کے مالی انتظار میں شامل ہونے والوں کی تعداد 3,54,000 سے تجاوز کر چکی ہے. اللہ کے فضل سے پاکستان نے ان سال بھی نمایاں قربانی پیش کرتے ہوئے پوری دنیا پاکستان ان سال بھی نمایاں قربانی کرتے ہوئے پوری دنیا کی جماعتوں میں اول آنے کا اعزاز برقرار رکھے ہوئے ہے. اور وہاں کی مقامی جماعتوں کے لحاظ سے لاہور اول، ربوہ نمبر 2 اور کراچی نمبر 3 ہے. پھر بالترتیب راولپنڈی، اسلام آباد، حیدرآباد، میرپور خاص، اوکھاڑا، سرگودا اور جہلم کی جماعتیں ہیں. جماعت امریکہ نے بھی ان سال اللہ کے فضل سے نمایاں قربانی کی توفیق پائی اور پاکستان کے باہر کے ممالک میں دنیا بھر کی جماعتوں میں اول آنے کا اعزاز برقرار رکھا ہے. مجموعی طور پر مجموعی لحاظ سے بے ترتیب پہلی 10 جماعتیں ہیں پاکستان، امریکہ، جرمنی، برطانیہ، کینیڈا، انڈونیشیا، ہندوستان، ماریشس، سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا اور سعودی عرب. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امیر صاحب جرمنی نے ملاقات کے دوران اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں جرمنی کے چندوں کے متعلق ان کو بات کروں. خاص طور پر ایک شخص کے متعلق انہوں نے بتایا کہ وہ چندوں میں بہت ہی وسعت سے خرچ کرنے والا ہے، لیکن ایک کمزوری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی طرف سے بھی خود ہی چندہ ادا کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیوی بچوں کو خود قربانی کی عادت نہیں پڑتی، سارا چندہ وہ باپ دے دیتا ہے تو بچوں کو وہی بیوی کو خامد دیتا ہے تو بیوی کے لیے بھی وہی چندہ ہے. تو وہ یہ بات کہہ رہے تھے اور یہ ٹھیک ہے کہ چندے کے وقت بیوی اور بچوں سے چندہ لینا چاہیے. جو خرچ ان کو دیا جاتا ہے اس میں سے چندہ وصول کرنا چاہیے، تب بچپن سے ہی ان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے گی. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہماری والدہ یہ کیا کرتی تھی. اس زمانے کے لحاظ سے ایک ہفتے کا ایک آنا ملا کرتا تھا، تو مہینے میں 4 آنے ملتے تھے. تو ہم سے ایک آنا ایک ہفتے کا لے لیا کرتی تھی، یہ فلاں چندے میں ڈالا جائے گا. اللہ ان کو خیر عطا فرمائے. اس وجہ سے مجھے بھی بچپن سے ہی چندہ دینے کی عادت پڑ گئی. وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو چندہ دینے کی عادت ڈالیں، ان کو کچھ دیں اور ان سے پھر واپس لیں اور بتائیں کہ یہ اس مد میں ہم تمہاری طرف سے خرچ کریں گے. ہجرت کے نتیجے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے احمدی خاندانوں کے انوال میں بھی بہت برکت رکھی ہے. پہلے کے حالات اور آج کے حالات میں کوئی نسبت ہی نہیں رہی. وہ کیا سے کیا بن گئے ہیں. اللہ کے بے شمار فضل ہوئے ہیں ہر احمدی خاندان پر. اب یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اپنا ماضی دیکھیں اور اب دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ امریکہ اور جرمنی اور ہندوستان، یہ سب لوگ اپنا ماضی دیکھیں تو اکثر کو غربت کا ماضی نظر آئے گا. بس ہجرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے اور اس کے نتیجے کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے غافل نہیں رہنا کسی صورت میں بھی. اس کے نتیجے میں ایمان بھی بڑھے گا اور اموال میں بھی ترقی ہوگی. اس لیے میں ایسے خاندانوں کو بھی نصیب کرتا ہوں کہ وہ خود اپنا جائزہ لیں. اگر کہیں بھی کمی یا کوئی غفلت واقعہ ہو رہی ہے تو وہ خود اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. ایسے لوگوں کے حسب حالات بھی بعض احادیث اور حضرت مسیح علیہ السلام سے اشارات ملتے ہیں, ان میں سے بعض میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں, ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے, اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کا مال و متاع برباد کر دے. حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ فرما رہے تھے الحاکم التکاثر, ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے. اے آدم کے بیٹے, تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تم نے راہ مولا میں صدقہ کر دیا, وہ اگلے جہان میں تیرے کام آئے گا, یا وہ جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا اور جو پہن لیا وہ تو اسی دنیا میں ہی ضائع ہو جائے گا, اس کا آگے جہان سے کوئی تعلق نہیں. بس جو مال آگے بھیجنا چاہتے ہو وہ وہی ہے جو خدا کے راہ میں خرچ کیا جائے. زکوٰۃ اور چندہ جات کے معاملے میں بجٹ بناتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے. پوری شرح کے ساتھ آمدنی کے مطابق ادائیگی ضروری ہے, ورنہ دھوکہ دے کر کم آمدنی ظاہر کر کے اس پر چندہ ادا کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں, اس کا دوسرا سلسلہ نقصان ہے. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہارت اور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی, اور نہ ہی دھوکے والا مال صدقے میں قبول ہوتا ہے. مال کو جمع کر لینا اور خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور زکوٰۃ اور لازمی چندرجات سے جان بوجھ کر پہلے سے اختیار کرنا دوسری عبادت بھی کھوکھلی اور اس سے دوسری عبادت بھی کھوکھلی اور سچی ہو جاتی ہیں. سناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, یہاں تک کہ وہ ان دونوں حکم پر عمل کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دونوں کو جمع کیا ہے, بس تم ان کو الگ مت کرو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فریضہ تمام قوم میں مشترک ہے اور سب پر لازم ہے کہ اس پرخطر اور پرفتنہ زمانہ میں جو زمین کے ایک نازک رشتہ کو جو خدا اور اس کے بندے میں ہونا چاہیے بڑے زور شور کے ساتھ جھٹکے دے کر رہلا رہا ہے, اپنے اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں, اور وہ ہمارے صالحہ جن پر نجات کا انحصار ہے اپنے پیارے مالوں کو فضا کر کے پیارے وقتوں کو خدمت میں لگانے سے حاصل کریں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا اللہ حبی, تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی. یہ تو ساری جماعت کا دنیا میں یہی تجربہ ہے, کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے. بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پا لے گا, لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں خدمت بجا نہیں رہتا جو بجا لانی چاہیے, تو ضرور اس مال کو کھو دے گا. یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. یہ مت خیال کرو کہ تم کو حصہ مال کا دے کر یا اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر احسان کرتے ہو, بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے. اور میں سچ سچ کہتا ہوں اگر تم سب کے سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلے سے ہی کرو تو ایک اور قوم پیدا کر دے گا کہ اس کی خدمت کہ میری خدمت کہ وہ دین کی خدمت بجا لائے. تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسان آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے. بس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو یا یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں. بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرہ بھر بھی محتاج نہیں, ہاں تم پر ہی اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کے موقع ملے. اب میں آخر پر نئے سال کی بھی مبارکباد دیتا ہوں ساری جماعتوں, میرے دفتر نئے سال کی مبارکباد سے ڈاک سے بھر گیا ہے, اور سب کو خیر مبارک لکھنا میرے لیے ممکن نہیں, اس لیے میں اسی خطبے کی آخر پر یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے نئے سال کی مبارک دی ہے آپ سب کو خیر مبارک ہو, اور نیا سال پہلے سال سے ہر پہلے سے بہتر نکلے. ہر پرانے دکھ جو اس سال میں پہنچے ہیں اگلے سال وہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نیکیوں میں بھی پچھلے سال کی نسبت بڑھ جائے. جماعت کو بھی خدا تعالیٰ نے اس سال بہت برکت دی ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جماعت بڑھتی چلی جائے گی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.